أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي نور قلوب العارفين بنور معرفته وأثبت فؤاد أنبيائه وأوليائه بقصص الأنبياء والمرسلين وأكمل إيمان المسلمين والمؤمنين بولاية علي أمير المؤمنين عليه السلام والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أفضل الموجودات العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أعني أبا القاسم محمد وعلى روحه ونفسه وسهره ووسيه سيد الأتقياء والأصفياء مولى الموالي إمام المتقين علي بن أبي طالب وعلى أوصيائه لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وارواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إني تارك فيكم الثقلين، كتاب الله وعترتي أهل بيتي، وإن تمسكتم بهما لن تذلوا بعدي أبدا، إنهما لن يفترقا حتى يرد علي الحوض. صدق مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. صلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد. انجمن فروغ ازا کی طرف سے یہ اشرہ اختتام ایام عزا برپا کیا جاتا ہے، 28 صفر سے 8 ربیع الاول تک. گزشتہ کئی برسوں سے یہ مجھ سے چاہ رہے تھے کہ میں یہ اشرہ پڑھوں، اور میری مصروفیات اور مسافرت کی وجہ سے مسلسل میں پڑھ نہیں پا رہا تھا. اس سال پھر انہوں نے چاہا تو میں نے یہ اشرہ، کیونکہ آن لائن ہے اور اس سال کووڈ اور کووڈ-19 اور یہ کرونا وائرس جو ہے اس کی وجہ سے مجالس امام بارگاہوں میں برپا نہیں ہو پا رہی ہیں، تو اس لیے بہرحال یہ آن لائن مجالس کا سلسلہ جاری ہے. خداوند متعال ان تمام پریشانیوں، بیماریوں اور وباؤں کو ختم کرے اور ہمیں دوبارہ اسی طرح سے جیسے پہلے مجالس ہوا کرتی تھیں برپا کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. اس اشرہ مجالس کے لیے بانیان مجلس نے جو مجھ سے چاہا موضوع میں پڑھوں کہ اس زمانے میں، اس دور میں اہل بیت علیہ السلام کی جو ہماری زندگیوں میں اہمیت ہے اور جو ان کے اس وجود مقدس کی ضرورت، اس موضوع کو اجاگر کروں. تو سوچنے کے بعد میں اسی نتیجے پہ پہنچا کہ حدیث ثقلین کو موضوع قرار دیا جائے، کہ حبیب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے آخری وقت میں، آخری دور میں، حجۃ الوداع کے موقع پہ اور اس کے بعد حدیث ثقلین کو ارشاد فرمایا، اور شیعہ سنی دونوں کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے، ہمارے تمام مدارک میں، صحیح مسلم میں بھی موجود ہے. الفاظ میں تھوڑا بہت فرق ہے، دوسری کتابوں میں جو بہت کی بات کی کتابیں آئی ہیں ان میں تو تھوڑا الفاظ بالکل ہی بدل دیے گئے کہ انی تارک فیکم الثقلین، کتاب اللہ و سنتی کے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں کہ میں تم میں دو گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اللہ کی کتاب اور اپنی سنت. لیکن ابتدائی کتابوں میں جیسے صحیح مسلم میں اور دیگر کتابوں میں آئے ہیں الفاظ وہ یہی ہیں کہ حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم میں دو گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اللہ کی کتاب اور اپنی عترت اپنے اہل بیت. وأذكركم الله في أهل بيتي، صحیح مسلم میں الفاظ ہیں کہ تین دفعہ حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو دہرایا کہ میں تمہیں اللہ کی خاطر یاد دہانی کراتا ہوں اپنے اہل بیت سے متعلق کہ تم میرے اہل بیت کو بھلا دو گے. تو آج امت کو اس بات پہ غور کرنے کی ضرورت ہے کہ قرآن کو سب مانتے ہیں، قرآن کریم کو، لیکن امت کو بھلا دیا گیا ہے، ان کو فورسیک کر دیا گیا ہے، انہیں امت نے اس طرح سے نہیں مانا جیسا ماننے کا حق تھا. تو قرآن کریم کو تو جیسے سب مسلمان مانتے ہیں تو ویسے ہی یعنی بہرحال ماننے کا حق تھا تو کوئی نہیں کر سکتا. جب قرآن کریم میں آئے تھے سورہ فرقان میں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان قوم اتخذوا هذا القرآن ويقول الرسول یا وقال الرسول، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یا فرمائیں گے روز قیامت، یقول الرسول ظاہرا ان قوم اتخذوا هذا القرآن محجورا، بے شک میری قوم نے اس قرآن کو محجور، محجوریت قرآن یعنی اس کو ترک کر دیا، اسے چھوڑ دیا، اس کو واگزاشت کر دیا، اسے جس طرح سے حق تھا تو اس کو نہیں مانا، یعنی بس یہ کہ پڑھا نہیں، اس کے اوپر عمل نہیں کیا. احترام کرنا، تعظیم کرنا ٹھیک ہے، لیکن پڑھنا ضروری تھا. اور امام حسین علیہ السلام کی ظاہراً زیارت اربعین میں یہ جملے ہیں. بہرحال ایک زیارت ہے امام حسین علیہ السلام کی یوم عرفہ کی. امام حسین علیہ السلام کی زیارات کیونکہ بہت زیادہ ہیں اس وقت میرے ذہن میں وہ تشویش ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی زیارت میں چھٹے امام علیہ السلام فرماتے ہیں وہ بے قتل، اور آپ کے قتل سے آپ کو جو کلمہ گو یا جو بھی کہہ لیں جب منافقین جو بھی جن لوگوں نے مارا وہ بے قتل، سارا قرآن محجور ہے، یعنی قرآن جو ہے وہ محجور ہو گیا، قرآن کو لوگوں نے چھوڑ دیا جب آپ کو مار دیا، یعنی مسلمانوں کے لیے گنجائش تھی قرآن سے متمسک رہنے کی، لیکن وہ ختم ہو گئی جب انہوں نے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو قتل کر دیا، جب انہیں مار دیا، جب ان کو شہید کیا. تو اس قتل حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد مسلمان جو ہیں وہ محجوریت کا، قرآن جو ہے محجوریت کا شکار ہو گیا، مسلمان جو ہیں وہ قرآن سے دور ہو گئے، یعنی اب ان کے لیے توبہ اور برگشت کا قرآن کی طرف راستہ باقی نہیں رہا، کیونکہ انہوں نے سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کو شہید کر دیا. تو در حقیقت، اور یہ لفظ قتل کیونکہ بعض اوقات ہم شہادت صرف کہہ دیتے ہیں، تو شہادت سے مراد، کیونکہ یہاں تک حدیث میں ہے کہ من مات علی حب آل محمد مات شہید، جو بھی امام، جو بھی اہل بیت کی محبت میں مارا جائے مر جاتا ہے، مارا نہیں مر جائے، من مات علی حب مر جاتا، خود عام سادہ موت، وہ بھی شہید مرا. تو کہیں مانوی لحاظ سے ہم شہادت نہ کہہ رہے ہوں، اس لیے بعض اوقات لفظ قتل استعمال کرنا ضروری ہو جاتا ہے تاکہ پتہ چلے کہ یہ ہم صرف اس لیے نہیں کہہ رہے کہ یعنی ان کی شہادت یعنی مانوی ہے یا نہیں، یعنی انہیں شہید کیا گیا ہے یا تلوار سے یا زہر سے. آئمہ علیہ السلام کو باقاعدہ ظلمن و جورن، اور وہ خود بھی بعض اوقات اپنے لیے لفظ استعمال کرتے ہیں قتل کا، کہ بھی لفظ قتل سے واضح ہوتا ہے کہ کوئی قاتل ہے، کوئی ملعون ہے جس نے انہیں قتل کیا. تو بہرحال ہم نے اس عنوان کو، یہ عنوان قرار دیا ہے حدیث ثقلین، اور یہ متواتر احادیث میں سے ہے. متواتر اس حدیث کو کہتے ہیں کہ جس کے 10 یا زیادہ چینز آف نریشن ہوں، جس کی رپورٹ کرنے والے 10 الگ الگ راستوں سے، طرق سے وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی ہو، یعنی اس کے 10 الگ الگ راوی ہوں. تو یہ الگ الگ جو راوی ہیں اس کے 10 یہ یا اس سے زیادہ، یہ اس کو متواتر ہے. ایک ہے احاد، یعنی جس کے صرف ایک سنگل چین آف نریشن ہے، یہ ایک ہی راوی ہے، اس نے کہا کہ رسول خدا سے میں نے سنا صلی اللہ علیہ وسلم، یا امام سے سنا علیہ الصلوۃ والسلام سے. तो ये और वो किसी को बताए, उसने आगे किसी और को बताया, उन्होंने आगे, कहते हैं अहाद। और फिर एक से ज्यादा हो तो फिर कितनी ज्यादा हैं, दो हैं सिर्फ, इतनी मुतदाफिर है, मुतदाय इस तरह मुख्तलिफ जो हैं उसके दर्जात। फिर सबसे जो बड़ा दर्जा है, चौथा और आखिरी दर्जा, वो मुतवातिर हदीस का, तवातुर से जिस हदीस को यानी बयान किया गया, 10 या ज्यादा रावी हूं। खुद अता मुतवातिर के होने पे भी इख्तलाफ है, कितनी कितने उसके रावी हों तो वो मुतवातिर हैं बहरहाल, लेकिन आम तौर से हदीस में कहा जाता है 10 या ज्यादा रावी हों तो वो मुतवातिर। तो बहरहाल यानी ऐसी हदीस का इनकार इंसान को, वैसे तो एक हदीस का भी जो अहाद है मुसल्लम हो कि इसकी सही सनद है तो उसको इनकार नहीं किया जा सकता, और इमाम के नबी और इमाम अलैहिस्सलाम अलैहिस्सलाम के फरमान का इनकार उनका इनकार है, जो बाज़ औक़ात इंसान को कुफर तक ले जाता है। लेकिन मुतवातिर हदीस का बिल्कुल भी न रद्द किया जा सकता ना इनकार किया जा सकता है, क्योंकि इसके कई रावी हैं, जैसे हदीस सकलैन है, जैसे हदीस गदीर है, मन कुंत मौला फहद अली मौला, इसके 70 से ज़्यादा, शायद 100 से भी ज़्यादा जो हैं वो मुख्तलिफ रवात के ज़रिए इसको साबित किया। मीर हामिद हुसैन मूसवी लखनवी, अल्लामा मीर हामिद हुसैन मूसवी ने अल्लाह मकामहु व नव्वरल्लाहु मरकदह अपनी किताब अबकातुल अनवार में उन्होंने इसको बहुत मुख्तलिफ तरीक़ों से शिया सुन्नी किताबों से साबित किया। अब हदीस सकलैन के भी इंशाल्लाह ताला के सनद के ऊपर मुझे ज़्यादा बहस नहीं करनी, तो सही सनद है और पैगंबर फरमा रहे हैं हबीब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्योंकि आज 28 सफ़र है, रोज़े शहादत सरवर कायनात है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा रसूल खुदा से मुतालिक पेश करना चाहूँगा, लेकिन कि वो हमारे कैसे ज़िंदगियों के अंदर मुहिम है। इंशाल्लाह कल बाकी मौजू को जारी रखूंगा। तो अब यहाँ सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने वाले हैं, और जिनके मुतालिक कुरान करीम ने बड़े वाज़ेह अल्फाज में फरमाया है कि वमा आताकुम रसूल फ़खुज़ूह, जो कुछ तुम्हें रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे दें उसे ले लो। मा आताकुम रसूल फ़खुज़ूह, जो कुछ तुम्हें दे दे, मा माए मौसूला ही, जो कुछ तुम्हें दे दें, मन ज़विल उकूल के लिए आता है, मन मौसूला, मन कुंत मौला, जिस जिस का मैं मौला हूं उस उसके लिए मौला, माँ ये माए मौसूला, माँ आता को जो कुछ तुम्हें रसूल खुदा दे दें उसे ले लो। यानी अब ये जो लोग कहते हैं कि नहीं हदीस हुज्जत नहीं है, कुरान कुरान कुरान, अहले कुरान भी है ना हमारे मुसलमानों में बहुत से, वो कहते हैं सिर्फ कुरान है, हदीस की कोई अहमियत नहीं, हदीस कुछ नहीं, तो वही कुरान फरमा रहा है मा आताकुम रसूल फखुदू, जो कुछ तुम्हें रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे दें उसे ले लो। मा नहाकुमन, तो और जिस चीज से तुम्हें रोक दें, नहाकुमन फन तो उससे रुक जाओ, उसको छोड़ दो, उसको तर्क कर दो। तो अहादीस में रसूल खुदा जो कुछ दे, अब ये नहीं हदीस भी रसूल खुदा ने दी, नमाज दी उन्होंने, रोज़ा दिया, हज दिया, ये सारे अहकाम उन्होंने बताए कुरान में, पूरी नमाज आप निकाल के एक जगह से नहीं दिखा सकते। हाँ आया है जैसे वाकई मुसलात नमाज कायम करो तो क़याम आ गया चले, वरकऊ मार्रा के रुकू करो, वस जुदू अल्लाह के लिए सजदा करो, इन इस तरह से आयात मुख्तलिफ जगहों पर हैं, लेकिन एक सारी नमाज में नियत तकबीरतुल हराम क़याम क़िराअत मसलन क़याम तस्लीम रुकू रुकू फिर उसके बाद दोबारा क़याम करना फिर सजदे में जाना, दो हर रकत में दो सजदे करना, दो सजदों के दरमियान में वक्फ़ा देना, फिर सजदे से उठ के तो दूसरी रकत को शुरू करना, फिर दूसरी रकत के अख्ताम पर तशहुद पढ़ना, और अगर वो फजर है तो उस पर अख्ताम, ये सारे के सारे कितनी रकतें हैं क्या है, और सफ़र में ये चार रकत दो रकत हो जाएगी कौन से सफ़र में, ये इतनी बारीकियाँ, ये सारी नमाज के इतने अहकाम, ये कुरान करीम में आप सारे के सारे अहकाम निकाल के नहीं दिखा सकते, ये इसकी तरतीब या तरकीब या, तो ये सब कुछ रसूल इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें अता किया। तो जो कुछ रसूल खुदा दे दें इस तरह से कहें, जो ये है ये जो फरमा दें उसको कबूल करना ज़रूरी है। तो अब सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने اپنے زندگی کے اندر دین پہنچایا، دین کو ہم تک بیان کیا، قرآن کو پہنچایا ہے. قرآن سناتے تھے کہ ان پہ جب نازل ہوتا تو قرآن سناتے، اور پھر قرآن جو ہے وہ فقر القرآن عالم حسین، یعنی اس کو آہستہ آہستہ تلاوت کریں، یعنی جیسے جیسے نازل ہوتا تھا پتہ تھا پیغمبر کو یہ آئے گا، یعنی ان کے انہی کتاب، ان کا معجزہ، صاحب معجزہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم، تو اسے فوراً لکھواتے، جنہیں کہا جاتا ہے اسکرائبس یا کاتب وحی، کاتبین وحی. سب سے زیادہ جو ہے وہ جناب امیر المؤمنین، لیکن اگر آپ کہیں سفر میں ہوتے یا کہیں جنگ پہ چلے جاتے تو پھر آیات جو نازل ہوتی ہیں وہ حضرت عبداللہ بن عباس یا دیگر صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی صحابہ رضوان اللہ علیہم، ان سے لکھواتے، بعض خاص خاص لوگوں سے. انہیں کہا جاتا تھا کاتبین وحی، قرآن کتاب وحی جو نازل ہوتی تھی اس کو لکھواتے. تو اب جو کچھ پیغمبر اسلام نے اپنی زندگی میں فرمایا وہ تین حصوں میں تقسیم ہوا، ایک بنا قرآن، اور آپ فرما دیتے تھے یہ قرآن آیا بھی نازل ہوا لکھو، اور خود لکھوا کے اس کو جو ہے باقاعدہ تبیین کرتے، بیان کرتے اس کو، یہ قرآن ہے. پھر جن کو لکھواتے تھے ان سے سنتے، سناؤ کیا لکھا، اگر انہوں نے خطا لکھا تو اس کو دوبارہ کہتے نہیں یہ تم نے غلط لکھا، میں نے یوں نہیں یوں کہا تھا، اس کو تصحیح کرو، اس کو صحیح لکھو. تو قرآن پوری زندگی آپ لکھواتے رہے، اور آپ نے اپنی زندگی میں قرآن پورا کا پورا لکھوا دیا تھا. یہ کہنا کہ بھی بعد میں صحابہ نے جمع کیا، پہلے خلیفہ نے، دوسرے نے، تیسرے نے، یہ درست نہیں ہے. جناب امیر سے متعلق شیعہ کتابوں میں ہے، لیکن یہ خود صحیح بخاری کے اندر کہ جی پہلے خلیفہ، دوسرے یا تیسرے، پہلے انہوں نے یہ بھی لکھی روایات کہ پہلے خلیفہ نے لکھا، دوسری پھر روایات لکھی دوسرے خلیفہ نے، پھر سب سے زیادہ روایات ہیں کہ تیسرے خلیفہ نے جمع کیا. تو اولاً تو یہ خود تضاد، تناقض، یہ ٹکراؤ، یہ کنٹرڈکشن بتا رہا ہے کہ خلیفہ نے جمع نہیں کیا. ثانیاً یہ کہ جناب امیر علیہ السلام نے جو شیعہ کتابوں میں ہے وہ یہ کہ وہ انہوں نے قرآن کے شان نزول کو لکھا، کیونکہ وہ قرآن جو ہے دیکھا نہیں ہے، قبول نہیں کیا تھا لوگوں نے. تو جناب امیر علیہ السلام نے شان نزول لکھا آیات کا، کہ کون سی آیت کس موقع محل پہ نازل ہوئی، کس کی شان میں آئی، سب یہ بیان کیا. یہ کہتے شان نزول. تو اب قرآن کریم رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں جمع کیا، اسی لیے آپ فرما رہے ہیں انی تارکن فیکم ثقلین، میں تم میں دو گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، کتاب اللہ و عترتہ، اللہ کی کتاب. واضح الفاظ میں فرما رہے ہیں کہ میں اللہ کی کتاب چھوڑے جا رہا ہوں. انشاءاللہ ہم اس پہ کسی اور موقع پہ، کسی اور دن انشاءاللہ تفصیلی پیش کریں گے. تو اب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میں دو گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں. تو اپنی زندگی میں آپ نے قرآن کریم جمع کیا، جمع کروایا، جمع بتایا، لوگوں کو سنایا. تو پہلا کام، جو کچھ آپ بولتے وہ یا قرآن، قرآن تھا، تلاوت کرتے اس کی بار بار ان سوروں کی، اور نماز میں پڑھتے ان سوروں کو. اور تو اب یہ آیات جب آتی تھیں تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تلاوت کرتے، سناتے، اور یہ جو کچھ آپ نے کہا، جو کچھ بولتے تھے، یا وہ قرآن تھا یا حدیث قدسی. اب اس میں بھی فرق تھا کہ یہ بھی اللہ کا کلام ہے حدیث قدسی بھی، لیکن قرآن نہیں ہے، اعجاز نہیں، اس کو بھی بیان کر دیتے تھے یہ اللہ نے مجھ سے فرمایا، لیکن یہ قرآن نہیں ہے، قرآن کو الگ سے لکھواتے. اور تیسرے، اس کے علاوہ جو کچھ آپ کہتے تھے وہ حدیث نبوی کہلاتی ہے. بہت سے لوگ جو کہتے ہیں کہ ہم میں ان میں کچھ فرق نہیں، بس ان پہ وحی آتی تھی. ارے بھائی، یہ اتنا فرق کم ہے کہ وہ جو کچھ بولتے تھے وہ حدیث. اللہ اکبر، سوچتا ہوں تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے. جو کچھ بول دیتے تھے معصومین علیہ السلام، جو کچھ بولیں وہ حدیث کہلاتی، چہاردہ معصومین. جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ بولتے تھے اسے کہتے ہیں حدیث. تو جو کچھ بولتے ہیں آپ تو وہ یا قرآن تھا یا حدیث قدسی یا حدیث نبوی. अब आपने अपने जिंदगी के अंदर जो कुछ बयान किया वो हदीस, जो कुछ कहते आप और जो कुछ करते थे उसे कहते सुन्नत नबवी। हदीस नबवी जो आप बयान कर दें, जो अमल करें वो सुन्नत नबवी। अमामा यूं पहनते थे, पटका यूं बांधते थे, कबा यूं पहनते थे, अबा ऐसे थे लेते थे, नालैन इस तरह से पहनते थे, जो कुछ आपकी रेशमी मुबारक ऐसी थी, कंघी कंघा जब करते थे तो इस तरह से मिसवाक करना, हर चीज जो कुछ आप करें वो सुन्नत नबवी। सुन्नत नबी बाकायदा किताबें लिखी हुई, पैगंबर सलाम की जिंदगी जो कुछ वो करें, ये तो ना बड़ा फर्क, जो कुछ कह दें हदीस, जो कह दें। तो अब अगर आप देखें तो सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनका किरदार, उनकी जिंदगी, उनका अमल, उनका मिजाज, उनकी पसंद नापसंद, ये तमाम चीजें जो हैं वो सुनन नबी हैं। उन्हें ये पसंद था, खुशबू ऐसी पसंद थी, इस किस्म के लोगों को पसंद करते थे, ऐसे लोगों को नापसंद करते थे, जुल्म और झूठे को, यानी हर चीज अपनी जिंदगी में आप फरमाते और वो हदीस की शक्ल में या लिखी जाती, बन जाती, या सुनन नबी में आ जाती। तो आपकी हयाते तैयबा जिसे कहा जाता है सीरतुन नबी, और वो सीरत की किताबें आज तक लिखी जा रही हैं, सीरत इब्न हिशाम है, सीरत हलबिया है, बड़े बड़े लोगों ने किताबें लिखी, पुराने लोगों ने सीरत पे, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी पे। मैं अपने कह लें कि ये लाइब्रेरी जो है उसकी बहुत सी किताबें ज़ाया हो गईं, गुम हो गईं, कुम मुकद्दस में किसी जगह छोड़ आया था किताबें, तो वहाँ से मफकूद हो गईं। तो उनमें बहुत सी ऐसी नायाब किताबें थी कि जो जैसे सीरत इब्न हिशाम मिल जाती है आज भी, कदीमी तरीन किताब सीरतुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो अगर आज गौर किया जाए तो सरवर कायनात का यानी अमल, यानी एक है इंसान की तारीख है कि सीरत, तारीख यानी जो वाकयात हो रहे हैं वो तारीख कहलाता है, सीरत यानी उनकी रविश, उनका उसमें तरीक़ाए अमल या उनका स्टैंड या उनका किसी मसले के ऊपर एक स्टैंस, उसे कहा जाता है सीरत, यानी रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हर मसले के ऊपर, यानी कि नमाज यूं पढ़ते थे सीरत नबी में आएगा, इफ्तार इस तरह से करते थे, खाने में ये चीज पसंद करते थे, मुसलमानों से इस तरह से पेश आते थे, उनके आदाब जंग ऐसे थे। हाँ, ये सीरत है, यानी उनकी जिंदगी के अंदर तारीख में यह भी ठीक है, तारीख उस जमाने में कौन कौन बादशाह था, क्या क्या हुआ, कौन कौन लोग आके मिलते थे, कौन कौन जाते थे, ये सब तारीख है, लेकिन खुद उन तमाम चीजों में रसूल खुदा का मौकिफ क्या है, ये कहलाता है सीरत। तो सीरत में और तारीख में फर्क है। कुछ लोगों ने तारीख के बहुत से दास्तानें भी लिख दी, लेकिन उसमें खुद रसूल इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या स्टैंड है, उनका क्या, उनकी रविश क्या थी, उनका तौर तरीका क्या था, ये कहलाती है सीरत। तो सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत जो है वो हमारे नज़दीक बहुत अहम है, और खुद आइम्मा अलैहिस्सलाम की सीरत, किरदार किरदार उनका, उनके उनका मौकिफ, तो अगर तारीख में देखा जाए तो खुद تمام مراحل میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت جو ہے منفرد نظر آئے گی. اس میں ایک رحمت کا پہلو نظر آئے گا, بصیرت کا. بصیرت کے ساتھ ساتھ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت, ان کے علم, تدبر اور ان تمام چیزوں میں ان کی رافت و رحمت جو ہے وہ سب سے بالا تر نظر آئے گی. ان کا رؤوف ہونا یعنی رقیق القلب ہونا, نرم دل ہونا, اور ہر مرحلے کے اندر اہل بیت علیہ السلام, کیونکہ وہ سب کے سب معصوم تھے, یا کہہ لیں معصومین, اہل بیت میں سب معصوم تو نہیں ہیں, کیونکہ اب حضرت حمزہ, حضرت جعفر طیار بھی اہل بیت میں ہیں, اور خاندان اہل بیت بہت وسیع ہے. کچھ تو ہیں چہاردہ معصومین علیہ السلام, کچھ اور بھی ہیں جو تالی تلے معصوم ہیں, لیکن کچھ ایسے ہیں جو معصوم نہیں ہیں لیکن ان کا رتبہ اور مقام بہت زیادہ ہے. کچھ تو ہیں جو چہاردہ معصومین میں نہیں ہیں لیکن علماء کی عصمت کے قائل ہیں. بہرحال مجھے اس میں نہیں جانا, جیسے حضرت زینب کبریٰ ہیں, بہرحال حضرت عباس علیہ السلام, حضرت زینب کبریٰ سلام علیہا. تو اب یہ تمام تر جو ان کی زندگی, رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو روش اور طریقہ کار ہے, اس کو دیکھنا, اس کو سمجھنا بڑا ضروری ہے کہ ان کی سیرت کیا ہے, ان کی تمام چیزوں میں ان کا موقف, ان کا کردار, ان تمام چیزوں میں ان کا کیا, ان کی روش کیا. سرور کائنات نے ہمیشہ غریب پروری کی ہے. ان کی سیرت میں یہ بڑی واضح سی چیز ہے کہ غریب پرور تھے, فقراء, غریب مساکین کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا, ان کے ساتھ ہم نشینی. محروم لوگوں کے ساتھ بیٹھنے سے انسان کو چند چیزیں حاصل ہوتی ہیں. نمبر ایک, وہ شکر منعم بجا لاتا ہے, نعمتیں عطا کرنے والے کا شکر. منعم اللہ ہے یعنی نعمت دینے والا, تو نعمتیں دینے والے کا انسان شکر کہ پروردگار تو نے مجھے اتنی نعمتیں دی ہیں. ہمارے ہاں بعض احادیث میں مذمت ہے کہ زیادہ تر امیروں میں زیادہ اٹھوں بیٹھوں نہیں, زیادہ نہیں اٹھنا بیٹھنا چاہیے غریبوں کو. کیوں کہ وہ ہمیشہ جب امیروں کے ساتھ بیٹھیں گے تو ان کے دل میں خیال آئے گا کہ بھائی اس کے پاس ایک نعمت ہے جو میرے پاس نہیں ہے. مثلا ان کے پاس دولت ہے, یہ اللہ نے اس کو کچھ نعمتیں دی ہیں, بڑا گھر یا پیسہ یا جو کچھ بھی بڑی گھر, یہ میرے پاس نہیں ہے, تو اسے ایک احساس محرومیت ہوگا اور اس کے دل میں ایک شکوہ آئے گا. اس لیے ہمارے ہاں منع کیا گیا کہ زیادہ نہ بیٹھو امیروں میں. تو اب بہرحال سرور کائنات سے صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے کہ آپ, اور جناب امیر علیہ السلام سے متعلق یہی ہے کہ آپ غریب نشین فقیروں, اور جب آپ جناب امیر سے متعلق دیکھیں تو وہاں پہ ایسے بھی جملے ملتے ہیں کہ کسی فقیر یا نادار کے پاس جاتے تو وہ پوچھتا آپ کا نام کیا, تو آپ کہتے غریب ان جالسن غریبا, مسکین ان جالسن مسکین. ایک مسکین دوسرے مسکین کے ساتھ بیٹھا, ایک غریب الوطن دوسرے غریب الوطن کے ساتھ بیٹھا. تو مولا, تو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق ہے کہ آپ غریبوں میں بہت زیادہ. ایک مدینے میں گلی سے گزر رہے تھے جہاں سارے غلام بیٹھے تھے, غلام عموماً افریقہ سے ہوتے تھے زیادہ تر, وہ وہاں سب بیٹھے ہوئے تھے گلی کوچے میں کہیں پہ, غریب نہ تو غلام تھے, غلام اس زمانے میں غلاموں کو بڑھا. تو آپ نے, سرور کائنات نے صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے دن سے ہی غلاموں کے آزاد کرنے کی ترغیب دلائی. مکے میں بھی غلاموں کو کثرت سے آزاد کرتے, انہیں ساتھ بٹھاتے, کھانا کھلانا, کئی گناہوں کا کفارہ جو ہے وہ غلاموں کو آزاد کرنا قرار دیا. جیسے کہ روزہ اگر چھوٹ گیا, جان بوجھ کے چھوڑا, تو غلام آزاد کر دو, کفارہ ادا ہو جائے گا. اس طرح سے بہت سی چیزوں کا بہت, یعنی غلام, اور بہرحال غلام سب بیٹھے تھے, تو وہ سب آپ نے دیکھا غلاموں کو, یعنی غلاموں نے سب نے کہا کہ یا رسول اللہ, ہم سب کا دل کرتا ہے ہمارے پاس بھی مکان ہوتا. تو آپ فرمایا کہ اگر ہوتا تو کیا کرتے. وہ غربت تھی, مسلمان بہت زیادہ غریب تھے اس زمانے میں, ہجرت کر کے مکے سے آئے تھے, تو ان کے مکان پیچھے رہ گئے تھے, کچھ بھی نہیں لے کے آئے تھے. مدینہ جب آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر مکان ہوتا تو کیا کرتے؟ کہا یا رسول اللہ اگر مکان ہوتا تو ہم لوگ آپ کو دعوت دیتے اپنے مکان میں کھانے کی. کہا اب تمہیں کون سی چیز روک رہی ہے مجھے دعوت دینے سے؟ کہا یا رسول اللہ اب ہم لوگ سڑک پہ یہاں پہ گلی کوچے میں بیٹھے ہوئے ہیں, فرش خراب ہیں, کھانا سادہ ہے, خشک روٹی ایسے یعنی جو بھی ہمارے مالک نے دے دیا, تو یہ اس میں ہم شرمندہ ہوتے ہیں کہ آپ کو کیا دعوت دیں. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے یہیں دعوت دو, میں یہاں پہ آ کے کھانا کھاؤں گا. کہا یا رسول اللہ کب آئیں گے؟ کہا ابھی دعوت دو. وہ سب کھڑے ہو گئے. کہا یا رسول اللہ ہم سب آپ کو دعوت دیتے ہیں ہمارے ساتھ کھانا کھائیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہیں پہ اسی گلی کوچے میں ان غلاموں کے ساتھ جو مسلمان ہو گئے تھے سب کے سب, آپ کے کردار اور اخلاق سے متاثر ہو کے, تو آپ ان کے ساتھ وہیں کھانے پہ بیٹھ گئے. جب کھانے پہ بیٹھے, کھانا کھانے لگے, تو سادہ سا کھانا, کیا ان کے کھانے میں کچھ بھی نہیں تھا, صرف سادہ روٹی, ایک خشک روٹی میرے خیال میں نمک کے ساتھ یا کسی چیز کے سرکے کے ساتھ یا کیا. تو ایک خاتون وہاں سے مسلمان گزر رہی تھی, وہ رک گئی, انہوں نے دیکھا تو کامنٹ, جیسے لوگوں کی عادت ہوتی ہے کامنٹ پاس کرتے ہوئے جانے لگی. فرمانے لگی یا رسول اللہ کھلو کھلو عبید, آپ تو عبید عبد کی, آپ تو بندوں کی طرح سے کھانا کھا رہے ہیں. برد یعنی بردہ, یعنی بندہ, بردہ فارسی میں کہتے ہیں, اردو میں بندہ یعنی غلام, غلام کی طرح, آپ بندوں کی طرح, غلام کو بھی عبد کہا جاتا ہے اور اللہ کے بھی بندے کو عبد کہا جاتا ہے عربی میں. تو ہم جیسے تشہد میں پڑھتے ہیں اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ, ہم گواہی دیتے ہیں کہ محمد اللہ کے بندے اور رسول ہیں. تو اس خاتون نے کہا یا رسول اللہ آپ بندوں کی طرح کھانا کھا رہے ہیں. تو آپ نے فرمایا مجھ جیسا اللہ کا بندہ اور کون ہوگا, یعنی میں بندہ ہوں اللہ کا, بندوں کے ساتھ ہی کھانا کھاؤں گا, یعنی ان غلاموں کو محسوس نہیں ہونے دیا آپ نے کہ یہ خاتون جاتے جاتے تمہیں غلام اور عبد کہہ کے گئی ہے, عبید, یہ غلاموں کے ساتھ آپ کھانا کھا رہے ہیں. جو غلاموں تک کے احساسات کو مجروح نہ ہونے دے, محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. تو سرکار ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لوگوں کے اندر احساس کو جگایا ہے, ہر انسان دوسرے کا احساس کرے. Put yourself in the shoes of the others, دوسروں کے کچھ دیر مقام پہ کھڑے ہو کے سوچیں کہ وہ کس مرحلے سے گزر رہا ہے, وہ کس پریشانی سے, کس دشواری سے گزر رہا ہے, ان کی اس کمزوری اور پریشانی کا احساس کرنے کا نام اسلام ہے, بندگی ہے. میں نے آپ کی زحمتوں کو تمام کیا. روایات میں ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو جب زہر دے دیا گیا تھا تو آپ مدینہ پہنچے تو جناب سیدہ, جناب امیر کے پاس تھے ان کے گھر میں, اور خود نہج البلاغہ میں فرمان ہے, مولا فرماتے ہیں کہ میرے سینے اور میرے پہلو پہ میں سین رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم تھے جب ان کا ان کی شہادت ہوئی. خود مجھ سے کہا کہ مجھے یا علی اپنے میرے سر کو اپنے پہلو میں رکھ لیں, میری روح پرواز ہونے والی ہے. اور اس لہجے میں فرمایا کہ یا علی خود مجھے آپ غسل دیجئے گا, مجھے آپ خود کفن دیجئے گا, اور جب تک مجھے دفنا نہ دیں تو آپ مجھے چھوڑ کے مت جائیے گا. یعنی ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ جب میرے آخری لحظات ہوں تو میرے پاس کوئی اپنا موجود ہو, میرا سر کسی اپنے کے پہلو میں ہو, کسی اپنے کے زانو پہ ہو. سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب امیر کو گود لے لیا تھا, جناب ابو طالب سے بچپن سے پالا تھا, تو بہت زیادہ محبت کرتے تھے جناب امیر سے. جناب سیدہ تو چلیں آپ کی اپنی دختر تھیں, جناب امیر آپ کے بھائی تھے لیکن داماد بھی تھے, چچا داد بھائی ہے, لیکن آپ نے ساری زندگی داماد اور بیٹا نہیں کہا, بھائی کہا. اور امام حسن و حسین سے ان سے بڑی سب کو صدمہ تھا, لیکن جتنا صدمہ بنی ہاشم کو اور اہل بیت کو تھا کسی کو نہیں, اور ان میں بھی جو جناب امیر اور جناب سیدہ کو امام حسن و حسین علیہ السلام. تو جناب امیر سے کہا کہ آپ میرا خود جنازہ پڑھائیے گا, خود میرا غسل و کفن کریں, پھر آپ خود جنازہ پڑھائیں, خود مجھے میرے گھر میں دفنائیے گا, میرے قبر میں جب اتاریں, یا علی جب تک مجھے دفنا نہ دیں یا علی آپ مجھ سے الگ جدا مت ہوئیے گا. یا رسول اللہ میں ہاتھ باندھ کے عرض کروں آپ کے نواس حسین کو میدان کربلا میں اس طرح سے ذبح کیا جائے گا کہ حسین ابن علی کے پاس کوئی نہیں ہوگا, ہاں ایک ماں آ جائے گی, ہائے میرے لال میں آپ کو تنہا نہیں چھوڑوں گی, پروردگارا کیسے عالم ہے. بس بھائی پیغمبر اسلام کے آخری لحظات کہ ایک مرتبہ جناب سرور کائنات نے احادیث میں ہے, سگنا مال محمد میں دیکھ رہا تھا, بہت سے مختلف کتابوں میں, کہ ایک مرتبہ جناب عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ میں بھی گھر میں موجود تھا کہ جناب سیدہ خاتون جنت دروازے پہ گئیں, کسی نے آواز دی کہ میں غریب آدمی ہوں, رسول خدا سے ملنا چاہتا ہوں. تو جب وہ جناب سیدہ نے سنا تو کہا کہ میرے بابا بیمار ہیں, واپس چلے جاؤ. کہا وہ بیمار تھے, وہ غریب آدمی چلا گیا, اتنے میں دوبارہ وہ غریب آیا, کہا کہ کیا ایک غریب آدمی کو رسول خدا سے ملنے سے منع کیا جائے گا. دوبارہ آ گیا. اب رسول خدا کو ایک مرتبہ ہوش آیا تو آپ نے کہا میری دختر, میری لخت جگر کون ہے, کیا بات ہے دروازے پہ, اسے آنے تو جانتی ہوں میری جان, یہ کون ہے, اے میری لخت جگر, نہ یہ مجھ سے پہلے کسی سے اجازت مانگنے گیا ہے نہ میرے بعد, اسے آنے تو یہ ملک الموت ہے, اسے آنے دو میری دختر, اسے آنے دو. میں کہوں گا اے مسلمانوں, آج رسول خدا کے پاس اگر جناب ملک الموت بھی آئیں تو جناب سیدہ کے گھر کے احترام میں بیوی کے دروازے پہ آئیں تو آنے کے بعد اجازت مانگتے ہیں کہ اے دختر رسالت مجھے رسول خدا سے ملنے کی اجازت دے دیں, اور یہ نہیں کہا کہ میں ملک الموت ہوں, کہا کہ غریب آدمی آیا ہے رسول خدا سے ملنے. میں کہوں گا مسلمانوں اس دروازے پہ آگ لے کے مت آنا, یہ بنت رسالت کا در ہے, یہاں تو ملک الموت بھی اجازت سے آتے ہیں. اجرکم اللہ, بس بھی ایک مرتبہ جناب امیر کے گھر میں اجازت ملی جناب ملک الموت کو. امام حسن حسین سینے سے لپٹ کے رونے لگے تو اس وقت جناب رسالت میں آپ نے جناب امیر نے ایک مرتبہ جناب کہا میرے بیٹو آپ کے نانا کے سینے میں درد ہے, بس اب زیادہ اپنے نانا کو زحمت نہ دے. تو رسول خدا نے فرمایا یا علی میرے بچوں کو میرے پاس آنے دیں, دونوں کو سینے سے لگایا, میرے نواسوں کو جب یہ میرے سینے سے لگتے ہیں تو مجھے سکون ملتا ہے. پھر اس کے بعد فرمایا کہا یا علی میرے بعد ان دونوں پہ ظلم کیا جائے گا, دونوں پہ مظالم ڈھائے جائیں گے. پھر ایک مرتبہ رسول خدا نے روتے ہوئے کہا کہ لعنت ان لوگوں پہ جو میرے نواسوں پہ ظلم کریں, ان لوگوں پہ, تین دفعہ اس جملے کو دہرایا کہ میرے نواسوں پہ لوگ ظلم کریں گے. بس بھائی دو جملے سن لیجیے کہ اب سرور کائنات کے آخری لحظات ہیں, ایک مرتبہ پیار کر رہے ہیں دونوں نواسوں کو اور جناب سیدہ پاس میں ہیں. اتنے میں جملہ ہے تاریخ میں سوگنا والے محمد میں, مرحوم آیت الاشتہادی نے جملہ لکھا کہ جناب سیدہ رسول خدا کو جب دیکھا کہ آخری لحظات ہیں تو آپ جناب رسول خدا کے سینے سے چپٹ گئیں اور اپنے بابا کے سینے پہ ایک مرتبہ رونے لگیں, گریہ کرنے لگی, بابا جان آپ کی جدائی, اور جناب ابو طالب کے یہ اشعار پڑھنے لگیں کہ ارے وہ سفید روح آدمی کہ جو बहुत ज्यादा करीम था, जिसकी वजह से यतीमों और बेवाओं को एहसास महरूमी नहीं होता था। यह शार जनाब तालिब के पढ़ने लगी, रसूल खुदा ने जनाब सगीदा को देखा, मेरी लखते जगर इतना मत रोइए, मेरे पे इतना गिरिया मत कीजिए। शेख मुफीद अलैह रहमा फरमाते हैं कि एक मरतबा जनाब सैयदा को कुछ कान में कहा तो बीबी रोने लगी, फिर कहा कि भाई कुछ और कहा तो मुस्कुराने लगी, का क्या बात है क्या कहा, का मेरे बाबा ने कहा मैं अनकरीब जा रहा हूं लेकिन मुझसे सबसे पहले आप आके मिलेंगी, मैं इसलिए खुश थी। बस भी एक मरतबा कहा मेरी लख्त जिगर अशआर न पढ़ें बल्कि ये कुरान की आयत पढ़ें। कौन सी आयत? वमा मोहम्मद इल्ला रसूल कद खलत मिन कबल रसूल अफा इम्मा था ओ कतल इनकलब तुम इला अकाबकुम, मोहम्मद नहीं है बस अल्लाह के रसूल, अगर वो मर जाए या कत्ल कर दिए जाए तो तुम पलट जाओगे अपनी पुरानी तुम अपनी पुरानी आदत पे पलट जाओगे। क्यों इन आयत की तिलावत, इस आयत की तिलावत के लिए क्यों कहा जनाब सैयदा को? यानी बीबी को खबर दे रहे हैं कि बेटी यही आयत अभी सादिक आने वाली है, ये जो ईमान लाए थे ये पलट जाएंगे अपनी पुरानी आदत और अतवार पे, मेरी बेटी आपको सब कुछ वही सब चीजें बर्दाश्त करना होंगी, ये अशआर ना पढ़े कि जो मैंने करम किया यतीमों बेवाओं पे, अब मेरे बाद मेरे यतीमों पे, मेरी यतीमा मेरी यतीमा बेटी पे वैसे लोग करम नहीं करेंगे बल्कि अपनी पुरानी आदत पे पलट जाएंगे, यतीमों को मजलूम बना दिया जाएगा। बस यानी ये सारे मैं अपने अंदाज से पेश कर कि जनाबे खत्मी मरतबत में बहुत प्यार किया, बस भी इतने में जनाबे अमीर फरमाते हैं कि मेरे आगोश में रसूल खुदा की रूह परवास कर गई। और फिर जनाबे अमीर ने कुछ अशआर कहे, अरे जब दुनिया से अल्लाह ने अपने हबीब को उठा लिया तो और दुनिया में हर बाप हर बेटा दुनिया से चला जाएगा, बस कोई पहले जाएगा कोई बाद में जाएगा, दुनिया में कोई रहने वाला नहीं है। अगर अल्लाह किसी को पहले रसूल खुदा से हमेशा के लिए बाकी रखता तो फिर रसूल खुदा को भी हमेशा जमीन पे जिंदा जिंदा रखता। क्या हम सब के सब मौत के तीरों के निशाने में हैं, कोई पहले कोई बाद, अगर आज हम बच भी जाएं मौत के तीर से तो हम कल नहीं बचेंगे, सबके लिए मौत है। कोई इतना ज्यादा ना सोचे कि मैं नहीं मरूंगा, सबको दुनिया से जाना। बस जनाब अमीर अल मोमिनीन ने खुद रसूल खुदा को गुस्ल व कफन दिया, खुद अपने हाथों से, खुद अपने हाथों से कब्र मुतहर के अंदर उतारा। रोजा रसूल जहां आज है वहां उस कब्र मुतहर में, मैं कहूंगा मौला जरा आके देखें आज आपने कितना एहतमाम किया रसूल खुदा के दफनाने में, जरा करबला आके देखें आपके बेटे हुसैन का लाशा 3 दिन तक मैं गोरो कफन पड़ा रहा, कोई दफनाने वाला नहीं था।